الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. سورة النساء کی آیت نمبر 43. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت سے فارغ ہو، یا تم میں سے کسی نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور اس مٹی سے اپنے ہاتھ اور اپنے چہرے کا مسح کرو. بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے. یہ تیمم کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اس میں بتایا کہ نماز سے پہلے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے. طہارت کا اصل طریقہ ہے وضو کیا جائے. وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس کا ذکر بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اس پر تو انشاءاللہ میں تفصیلی بات کروں گا تیمم کے بارے میں. آج سوالات کی پرچیاں بھی بہت زیادہ ہیں، دو تین ہفتے سے سوالات جمع ہو رہے ہیں، تو ذرا ان سوالات کو بھی نمٹائیں گے. بیان ذرا مختصر. یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی وضو اور تیمم کے بارے میں، وضو غسل، کہیں وضو کا حکم ہے کہیں غسل کا حکم ہے، یہ بھی اسلام کے، یعنی یوں کہا جائے کہ اسلام کی ایک امتیازی حیثیت ہے. طہارت کے احکام، وضو اور غسل کے احکام اسلام کا ایک ایسا حسن ہے جو آپ کو اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گا. قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی جب تک وضو نہیں کرو گے. لامستم النساء کا لغوی مطلب ہے عورت کو ہاتھ لگایا، لیکن مراد یہاں پر ہے جمع کیا زوجہ سے ہم بستری کی. اور حدیث میں اس کی تفصیل میں یہ بھی آتا ہے الماء من الماء، شہوت سے جب بھی انسان کے جسم سے مادہ خارج ہوگا، مادہ منویہ خارج ہوگا، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. احتلام ہو گیا یا اور کوئی کسی بھی طریقے سے جسم سے، وہ یہ مسئلہ چونکہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں، اس میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ ہے تو ذرا حیا کے خلاف لیکن مسئلہ ہے بہرحال، اور اس میں ابتلا بہت زیادہ ہے. شہوت کی بنیاد پر کسی کے جسم سے جو پانی لیس دار خارج ہوتا ہے، جو کلر لیس ہوتا ہے، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، وضو فرض ہوتا ہے. شہوت سے جب جسم سے سفید پانی نکلتا ہے جسے منی کہا جاتا ہے، اس سے غسل فرض ہوتا ہے، اور وہ بغیر شہوت کے جسم سے خارج نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو، لڑکوں کو یہ مرض ہوتا ہے کہ پیشاب سے پہلے سفید پانی یا پیشاب کے بعد ان کو سفید قطرے آتے ہیں، تو وہ منی کے قطرے نہیں ہوتے، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. اور اس طرح سے منی جسم سے خارج ہو بھی نہیں سکتی ہے، وہ ڈر جاتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. حکیموں نے، بعض حکیموں نے اس کو، بہت لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ علاج اس کا کر لینا چاہیے، مگر یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی انسان، حکیم لوگ جو ہے نا، جعلی حکیم، وہ ایسا ڈرا دیتے ہیں کہ تم تو بس جو ہے نا ہڈیاں تمہاری کھل کھل کے آ رہی ہیں، ایسا وہ ڈرا دیتے ہیں اس کو، وہ بےچارہ گھبرا جاتا ہے. تو علاج کر لینا چاہیے کسی حکیم ڈاکٹر سے اس کا، مگر کوئی ایسی خطرناک بیماری نہیں ہے. اور شرعی مسئلہ یہ کہ اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. تو اللہ تعالی نے ہمیں جو دین اور مذہب دیا، اس میں کچھ ایسے، یعنی ہمیں غسل پابند بنا دیا ہے، وضو اور غسل کا. مسلمان بلوغت کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بار بار غسل کرنا پڑتا ہے، نہانا پڑتا ہے، مسلط کر دیا اس کے اوپر. نماز تو دن میں 5 مرتبہ ہے، وہ غسل نہیں کرے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. کتنا ہی میلے سے میلا ہو، گندے سے گندا ہو، اسے پانی سے کتنی ہی نفرت ہو، لیکن بہرحال اس کو غسل کرنا پڑے گا، نہانا پڑے گا۔ تو یہ بھی اسلام کی ایک خوبی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ صفائی صفائی صفائی، اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ اگر یوں کہا جائے نا کہ صفائی کا جو تصور اسلام نے دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب نے، کسی قوم نے نہیں دیا وہ تصور۔ اور اسلام صفائی کے معاملے میں جتنا حریص ہے، دنیا کی کوئی قوم، کوئی مذہب، قوم بھی نہیں۔ یعنی لوگ کہتے ہیں نا بعض قومیں بہت زیادہ صفائی پسند ہیں، اسلام نے جو صفائی کا، جو اسلام جتنا حساس ہے صفائی کے معاملے میں، دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی قوم اتنی حساس نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اتنا اسلام میں صفائی ستھرائی ہے تو مسلمان اتنے میلے کیوں ہوتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، جواب نہیں ہوتے، لگتے ہیں دیکھنے میں، ہوتے نہیں ہیں۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ لگ کیوں رہے ہیں، ہیں کیوں نہیں۔ ٹیکنیکل بات ہے، تھوڑی سی سمجھنا مشکل، نہیں ہوتے اتنے گندے، اوپر اوپر سے گندے ہوتے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ اوپر اوپر سے گندا ہونا چاہیے، وہ شریعت میں اوپر کی صفائی کا بھی ہے، اندر کی صفائی کا بھی ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام میں کتنی اہمیت ہے صفائی کی، اس پر تین دلائل آپ کو بتاؤں گا میں، جو اب اس وقت سرسری طور پہ ذہن میں آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا حکم، سب سے پہلی دلیل یہ کہ قرآن مجید میں جو سب سے پہلا حکم نازل ہوا وہ طہارت کا نازل ہوا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اقرا بسم ربک الذی، کی جو ابتدائی آیات ہے نا، علم الانسان ما لم یعلم، اس میں کوئی حکم نہیں ہے سوائے قرآن کی تلاوت کے کہ بھئی اقرا، قرآن پڑھیں آپ۔ جو فقی احکام نازل ہوئے ہیں، پھر سورہ مدثر نازل ہوئی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ تو رب کی کبریائی بیان نماز کے ذریعے ہوتی ہے، تو نماز سے پہلے حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ لباس کو پاک رکھنے کا۔ اور ظاہر ہے جب لباس کو پاک رکھنے کا حکم ہے تو جسم کو پاک رکھنے کا حکم لباس سے بھی زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ فقہاء کرام جنہوں نے اسلامی قانون کو ترتیب سے لکھا ہے، اسلام کا ایک قانون ہے نا، ضابطہ لا ہے پورا، جیسے کسی عدالت کے قوانین ہوتے ہیں، آرٹیکل 356، آرٹیکل نمبر 357، آپ نے دیکھا ہوگا عدالتی قوانین ہوتے ہیں۔ تو اسلامی قوانین جو فقہاء کرام نے ترتیب سے وضع کر کے لکھے ہیں، تو ان قوانین میں تمام فقہ کی کتابوں میں، چاہے امام ابو حنیفہ کی کتابیں ہوں ان کے مذہب پر ہوں، یا شوافع کی ہوں، یا مالکیہ کی ہوں، یا حنابلہ کی ہوں، تمام کی تمام فقہ کی کتابیں کتاب الطہارہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اسلامی احکام میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ بولو بھائی، طہارت۔ کیوں؟ فقہا کو معلوم ہے کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اگر یہ نہیں ہوگی تو آگے احکام پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ غیر مسلم جب اسلام قبول کرے، یا بچہ جب تھوڑا سا سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو، تو اسے کلمے کے بعد، کلمہ تو اس لیے تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمے کے بعد سب سے پہلے کیا سکھانا چاہیے؟ بولو بھائی، طہارت کے احکام، استنجا کا طریقہ، کپڑوں کو پاک رکھنے کا طریقہ، ہاتھ کو صاف رکھنے کا، دانتوں کو پاک اور صاف رکھنے کا طریقہ، یہ سب سے پہلے بچے کو سکھانا چاہیے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ ہمارے ہاں یہ بڑے ہو جاتے ہیں اس وقت تک نہیں سیکھتے، حالانکہ اپنے اولاد کو تربیت میں سب سے پہلے کیا سکھانا چاہیے؟ اے بی سی ڈی سے پہلے آپ ان کو کیا سکھائیں گے؟ طہارت کے احکام۔ کیسے سکھائیں گے وہ دو چار میں بتا دوں۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو بتاتے ہیں بچے وضو کرو، دیکھو ایسے وضو ہوتا ہے، ایسے یہ۔ بچوں کو بتائیں کہ پانی ناپاک کیسے ہوتا ہے، اور کپڑا ناپاک ہو جائے تو پاک کیسے ہوتا ہے۔ اور بچوں کو بتانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بڑوں کو بھی پتا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کے لیے بہشتی زیور کتاب ہے، وہ پڑھا کریں، حضرت حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے بہشتی زیور، وہ ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے. اس میں کتاب الطہارہ سے احکام پانی کے پاکی کے مسائل, پانی پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے اور ناپاک کرنے کا, ناپاک کیسے ہوتا ہے پانی, اور ناپاک چیز کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہشتی زیور کا نام آتے ہی بہت سے لوگوں کو ایک دم سے چلبلی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا توصیف الرحمان صاحب, انہوں نے بہشتی زیور کے خلاف ویڈیو کلپ میں اتنا کچھ بکواسات کی ہیں اور اتنی غلط زبان استعمال کی ہے کہ فوراً لوگ کہتے ہیں بہشتی زیور یہ تو قرآن حدیث کے خلاف ہے. تو اب میں ایک ایک چیز کا جواب دوں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. اس کا آسان جواب یہ کہ جو مسئلہ بہشتی زیور کا وہ کہے کہ یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو مجھے فون کر کے آپ بتا دیں, میں بتا دوں گا قرآن حدیث کے, بلکہ پہلے اس سے پوچھیں کہ جو قرآن حدیث کے مطابق ہے وہ کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے. آئی بات سمجھ؟ یہ والا مسئلہ اگر غلط ہے تو صحیح کیا ہے, صحیح مسئلہ کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے. الٹے الٹے اعتراضات ہیں, بیکار قسم کی باتیں ہیں, فضول فضول. بس ایک مشن بنایا ہوا ہے کہ کسی, یہ یاد رکھو دنیا کی کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہوتی جو غلطیوں سے مبرہ ہو. بہشتی زیور کی ہم آپ کو جب ترغیب دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہشتی زیور اور قرآن میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, بہشتی زیور میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی, یہ مطلب نہیں ہے. لیکن وہ تو دنیا کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے, پھر تو کسی بھی کتاب کو آپ نصاب میں شامل نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کتابیں تو ہوتی ہیں, ان میں کہیں اگر کوئی غلطی آ جائے تو اس پہ علماء تنبیہ کر دیتے ہیں, حاشیے میں لکھ دیتے ہیں. جیسے بہشتی زیور میں لکھا ہے 15 شعبان کا روزہ سنت ہے, لیکن ہمارے اکابر علماء نے لکھا ہے کہ حاشیے میں کہ نہیں بھائی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں دنیا کی ہر کتاب میں ہوتی ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کتاب کو ہی گھر سے باہر اٹھا کے پھینک دیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے بہشتی زیور میں یہ مسئلہ غلط لکھا ہے تو آپ جو ہے نا نہیں پڑھیں. میں نے کہا پھر آپ کوئی ایسی کتاب لکھیں جس میں کوئی مسئلہ غلط نہ ہو. وہ یہ دلیل دے رہے تھے کہ یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں. میں نے کہا پھر آپ لکھ لیں, آپ چونکہ فرشتے ہیں لہذا آپ کی کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. تو نہ دوسرے کو کام کرنے دو نہ خود کوئی کام کرو. بعض چیزیں بچپن کی یاد رہ جاتی ہیں, وہ بڑی سبق آموز ہوتی ہیں. ہوتی تو وہ ایسی بیکار سی باتیں ہیں دیکھنے میں, لیکن وہ اتنی فائدہ پہنچاتی ہیں. میں بچپن میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا, ہماری ٹیم کا نام تھا فرینڈس کرکٹ کلب. سب سے بیکار ترین ٹیم تھی, ٹھیک ہے نا, ہر میچ میں ہارتی تھی. ٹورنامنٹ کر کھیلتے تھے ہم لوگ, سارے اسکول کالج کے لڑکے تھے, کیونکہ بالکل بچے بچے تھے. ہمارے مقابلے میں جو نیو وائٹ ٹیم تھی وہ سارے بڑے بڑے پرانے کھیڑو. تو ہم نے چونکہ ٹین ایجز لڑکے تھے, انہوں نے مل کے وہ ٹیم بنائی تھی, تو ظاہر ہے اس نے ہر میچ میں ہارنا ہی تھا. تو گروپ فوٹو بڑے پابندی سے بنواتے تھے, میں تو ذرا اجتناب کرتا تھا تصویر کی وجہ سے, لیکن بہرحال لڑکوں کو شوق ہوتا نا, جیسے بلے بلے وہ شرٹ وٹ پہن کے تصویریں, جیسے پتہ نہیں کوئی پوری دنیا میں مستقبل میں انہوں نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے. تو ہماری جو ٹیم کا نام تھا اس کا نام تھا فرینڈس کرکٹ کلب. تو میں نے ایک دفعہ اپنے کپتان سے اعتراض کیا کہ یہ نام مجھے پسند نہیں ہے, کوئی دوسرا نام ہونا چاہیے. دیکھو بات کتنی معمولی سی ہے, لیکن خدا کی قسم اس سے بڑے اسباق ملے مجھے. میں نے مشورہ ہوتا تھا ہمارا ہر ہفتے نا, ہارتے کیوں ہیں ہم, اس پہ مشورہ ہوتا تھا. ٹشن بازیاں آپ کو پتا ہے نا, کھیلوں کی ٹیموں کی ٹشن بازیاں بہت ہوتی ہیں. حالانکہ کھیل ہے, ہار گئے تو اگلی دفعہ جیت جاؤ گے, نہیں جیتے تو کیا ہو گیا, کون سا تمہیں کوئی یہاں پہ کوئی تم سے کوئی پیسے لے رہا ہے ہارنے کے. تو لیکن وہ ٹیم کی آج میٹنگ ہے, چائے اور اس میں بسکٹ کا انتظام تھا, کیپٹن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو جناب ٹیم کے ہار پر تبصرے ہو رہے ہیں کہ کیوں ہاری, تاکہ اگلی دفعہ میں ہم اس سے اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کریں. بیکار باتیں وقت ضائع کرنے والی. بیٹھے ہوئے ہیں چائے بسکٹ سموسے وموسے کا, تاکہ لگے کہ بھائی کوئی میٹنگ ہے, ایسا نہ ہو کہ خام خام میں بیٹھ کے گٹکا کھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. تو یہ شو, یہ صرف شو بازیاں ہی ہیں. کرکٹ کی جتنی ٹیمیں ہیں نا ان کے تبصرے صرف شو بازی ہیں, ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. تو اب بیٹھ کے جناب میں نے بھی بکراتی جھاڑی اپنی, مشورہ تو دینا ہے بھائی, اتنی اہم میٹنگ ہو رہی ہے, اب آپ کچھ مشورہ نہ دیں تو یہ بسکٹ کیسے حلال ہوں گے آپ کے لیے. تو میں نے مشورہ دیا کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ ہماری ٹیم کا جو ہے نا نام چینج ہونا چاہیے. یہ فرینڈس کرکٹ کلب جو نام ہے نا, یہ اچھا نام نہیں ہے, یہ تبدیل ہونا چاہیے. تو کپتان صاحب نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا وہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن یہ نام نہیں. تو انہوں نے کہا جب بات کریں پہلے کوئی دوسرا نام سوچ لیا پھر یہ بات کریں, ورنہ یہ بات کرنا اچھا نہیں ہے. یا تو اس کا متبادل ہو آپ کے پاس کوئی, آپ بتاؤ یہ والا نہیں یہ والا, خام خام ایک जो है ना एक तीली लगा के ये वाला सही नहीं है, अब उसको चक्कर में डाल दो सबको यार ये नाम सही नहीं है। तो मुझे उसकी ये बात से बहुत सबक हासिल हुआ पूरी जिंदगी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हैं बात को, कि ये बात करके उंगली तोड़ देना और वापस आ जाना ये काम दुरुस्त नहीं है। आप उसका कोई मुतबादल तो पेश करें ना। अब बस्ती देवर पर जब वो मैंने एतराज सुना ना, तो मुझे वो फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब का नाम याद आया कि ये नाम सही नहीं है। तो भाई सही वाला क्या है वो बताओ ना, ताकि हम उस पर गौर करें, उसको कंपेयर करें, मिला के देखें ये वाला अच्छा ही वो वाला अच्छा। इमाम अबू हनीफा की तकलीफ नहीं करो फिर किसकी करें बताओ भाई, उनके मुकाबले में कोई दूसरा बता दो उन जैसा, वो भी नहीं बता रहे। आप कह रहे डायरेक्ट कुरान और सुन्नत पे चलो, तो डायरेक्ट जाहिल आदमी नहीं चल सकता, उसको किसी की इत्तिबा करनी पड़ेगी। तो मैं तो फिर दो मिनट में ऐसे जवाब देता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कहने लगे इमाम हनीफा की तकलीफ कहां लिखी हुई है कुरान में, तो मैंने कहा फिर बताओ किसकी लिखी हुई है, उसके पीछे चलते हैं फिर हम। सही है ना भाई, वो कहते हैं साहबा के पीछे चलो, तो मैं बताओ कौन से वाले साहबी, तो वो सिर्फ कह गया अबू बकर के पीछे चलो। तो मैं कहा वो हजरत अबू बकर के मसाइल जो मुदव्वन किताबी शक्ल में तहारत से लेकर आगे हुदूद और तमाम मसाइल की किताब दिखा दो तो हम उसको फॉलो कर लेंगे इंशाल्लाह। जब एक चीज है ही नहीं तो फॉलो कहां से करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हजरत अबू बकर की, हजरत अबू हुरैरा ने जो हदीस का एक नुस्खा लिखा था ना, उसको क्यों फॉलो नहीं करते आप, इमाम बुखारी को क्यों फॉलो करते हो। भाई इमाम बुखारी का कि जो बुखारी है उनकी जो किताब है वो मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा ने जो लिखा था वो मौजूद नहीं है। जाहिर है उसी से बुखारी वजह की गई है ना, उन्हीं को हदीसों को लेकर। एक चीज जो मुरत्तब हमारे पास मौजूद है तो चला तो उसके पीछे जाता है जो मौजूद हो, और ये जाहिर है वहीं से अखज किए गए ये है काम। तो वो फौरन जो है ना बहती देवर का ये मसला गलत है। मैंने कहा फिर सही क्या है वो वाला बता दें, उसकी दलील बता दें। बात कहां से कहां निकलती है तो समेटना चाहता हूं, लेकिन निकलना निकलती है ना तो निकलती चली जाती है। एक जमातुल मुस्लिमीन वाले ने मुझ पर एतराज किया कि बहती जेवर में कितना गंदा छींची ऐसा गंदा मसला लिखा हुआ, छींची छींची बताते हैं भी शर्म आज मुझे यूं कह रहे। मैंने कहा क्या मसला, कह रहे उसमें लिखा हुआ है कि अगर बच्चे ने उसकी उंगली में कुछ नजासत लग गई और चाट ली तो उंगली पाक हो जाएगी। कह रहे कितना गंदा मसला, बच्चा को नजासत उंगली चाटे तो उंगली क्या हो जाएगी, कितना ये नजासत चाटे वो। मैंने कहा बहती जेवर में ये कहीं नहीं लिखा कि बच्चे को चाहिए कि उंगली नजासत पे उंगली लग जाए तो वो चाटे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर चाट ली उसने तो मसला तो है ना कि उंगली पाक है या ना पाक है, मसला तो है। और मसले की जरूरत बच्चे को नहीं होती, जरूरत दूसरे को होती है, क्योंकि बच्चों के साथ सुबह शाम ऐसे होता है कि वो उनके गंदगी में हाथ और पे देहात और गांव में ऐसा बहुत होता है, और बच्चे वही गंदगी हाथ मुंह में ले जाते हैं। अब वो हाथ अगर किसी बड़े के जिस्म पे लगेगा तो बड़ा उस जगह को कपड़े को धोएगा या नहीं धोएगा। मैंने कहा बहती जेवर में फर्ज कर लो गलत लिखा हुआ है, फिर सही मसला क्या लिखा हुआ है आप बता दें, सही मसला क्या है वो आप बता दें। अगर बच्चे ने कहीं गलती से ये काम कर लिया और बच्चे की उंगली आपके कपड़ों पे लग गई, तो अब आप मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में बताएं कि आप पर कपड़े धोना लाजिम है या लाजिम नहीं है। लाजिम है तो इसकी कुरान हदीस से कोई दलील, लाजिम नहीं है तो इसकी कोई दलील। अब वो जवाब में कह नहीं ये मसला ही नहीं है, तो मसला क्यों नहीं है, मसला तो है भाई, ये तो होता है सुबह शाम ऐसा होता है। तो इसलिए बेचारे फारिग लोग हैं। कहां से बात चल रही थी, किधर पहुंच गई, बहती जेवर पे बात आई थी। बहती जेवर की कदर किया करें, हजरत हकीम उल उम्मा का इखलास है उस किताब में, और बहुत खूबसूरत किताब लिखी है। उस पर एक एतराज ये भी किया जाता है उसमें जनाब वो टोटके लिखे हुए हकीमों के, और वो इसमें जनाब वो मर्दाना कुव्वत की दवाएं लिखी हुई और ये लिखा हुआ वो लिखा, वो हकीमों की एडिशन है। वो चूंकि उन्होंने एक किताब लिखी फिका पर, तो एक फिर उन्होंने कहा कि ऐसी हो कि उसमें जो उस जमाने के हकीम लोग थे उन्होंने कुछ दवाएं भी उसमें शामिल कर दी, ताकि घर में हर एक के पास एक ऐसी किताब आ जाए कि उसे तिब के लिए इलाज के लिए भी किसी और किताब की जरूरत ना पड़े। तो आपको अगर उस पर इतराज है तो आप वो हिस्सा काट दें वहां से। वो मौलाना चरवली थानवी ने लिखा भी नहीं है, वो हकीम थोड़ी थे हजरत हकीम उल उम्मा, उनको तो हकीम हिकमत की बुनियाद से कहा जाता है कि उन्होंने हिकमत की बातें कही है। वो हकीमों की कुछ चीजें हैं जो उन्होंने उसमें ऐड कर दी है, ताकि घर के अंदर बैठे ही बहुत सारे, आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेंगी ऐसी चीजें। इंटरनेट पर जीनी वेबसाइट है, उसमें इश्तिहार भी आ रहे होते हैं मुख्तलिफ लोगों के, और उसमें दवाएं भी आ रही होती है, नुस्खे भी आ रहे होते हैं। अब उसका ये मतलब तो नहीं है कि ये आलिम के मसले ही गलत है। तो बहती जेवर जो असल है, जो हजरत हकीमुल उम्मा की है, वो मसाइल की किताब है, उसमें मसाइल पढ़ा करें। अगर कोई बात سمجھ میں نہیں آئے تو علماء سے پوچھ لے. تو میرے سامنے تو کئی لوگ اس قسم کے آ چکے ہیں. ایک صاحب تھے وہ مجھے آگے کہنے لگے, میں نے ان کو کہا کہ بہشتی زیور گھر میں رکھیں, یہ چھوٹے موٹے مسائل وہیں سے دیکھ لیا کریں, ہم ایسے اچھلیں جیسے کوئی کرنٹ کے جھٹکا لگاؤ ان کو. کہہ رہے وہ کتاب پڑھوں گا میں, وہ تو اول تا آخر غلط ہے, سب جہالت پر مبنی ہے. تو میں نے کہا اچھا, تو میں نے کہا کون سا مسئلہ غلط ہے؟ کہہ رہے سارے ہی غلط ہیں. میں نے کہا کوئی ایک اگر پتہ چل جائے. تو پھر انہوں نے اسی قسم کا کوئی مسئلہ بتایا جس جو شرم و حیا کے خلاف تھا. غسل فرض ہو جاتا ہے, اس طرح کرنے سے بھی فرض ہو جاتا ہے, اس طرح سے بھی فرض ہو جاتا ہے, کچھ شرم و حیا کے ذرا کرے, یہ گند لکھا ہوا ہے اس میں, معاذ اللہ. ایسے میں نے کہا یہ مسئلہ تو حدیث میں آتا ہے, یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں بیان کی ہے, تو کیا معاذ اللہ حدیثوں میں بھی معاذ اللہ نقل کفر کوئی بہتا یا پوچھ پاتے ہیں؟ یہ تو حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے, اس کی تھوڑی آگے تفصیل کر دی انہوں نے. تو مسئلہ تو ہے نا, چاہے وہ بےہدا ہو یا حیا والا ہو. آپ جب حکیم کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں تو سارے اپنی وہ بیماریاں رکھتے ہیں جو بڑی مہذب بیماریاں ہیں, یا وہ بیماریاں بھی بیان کر دیتے ہیں جو عام لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے, وہ بھی تو بیان کرتا ہے نا حکیم کے سامنے. اب حکیم کہے چلو بھاگو یار, شرم نہیں آتی, گندا آدمی ہے, ایسی گندی گندی باتیں میرے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہے. تو آپ بولیں گے آپ حکیم کس بات کے ہو, آپ کو تو معاشرے میں جو بھی برائی ہے, جو بھی بیماری ہے, چاہے وہ ایڈز کی بیماری ہو یا اور کوئی گندی بیماری ہو, کوئی بھی ہے, آپ حکیم کس بات, آپ تو لوگوں کا علاج کریں, آپ بھگائیں گے تھوڑی. تو فقہا نے بھی وہ مسائل جو شرم و حیا کے خلاف ہیں وہ مسائل بھی کتابوں میں بیان کیے, کیونکہ اگر سے وہ شرم و حیا کے خلاف ہیں مگر لوگ بہرحال ان میں مبتلا ہیں. ایک مسئلہ بیان کر کے بس آگے چلتا ہوں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتے. اس کے بعد آپ نے فرمایا, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ اللہ اس شخص پر لعنت بھیجے گا قیامت کے دن, اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنی زوجہ سے دوسرے راستے سے ہم بستری کرے. اب یہ ہے تو حیا کے خلاف, مگر بیان اسی لیے کیا نا کہ یہ ممکن ہے, یہ گندگی ہو سکتی ہے. اب کوئی کہے کہ بھائی اتنی حیا کے خلاف بات کر دی, کیسی بات ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس بات کو تو برداشت نہیں کر رہے, اس عمل کو برداشت کر رہے ہیں. آپ یہ تو چاہ رہے ہیں لوگ یہ برائی کرتے رہیں, مگر کوئی اس برائی کے خلاف بولے آپ یہ برداشت نہیں کر رہے, یہ ایسی بات ہو جائے گی. تو بہشتی زیور میں بھی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, وہ لیکن وہ حکیم الامہ کی نہیں ہے, وہ تو حکیموں اور طبیبوں کی ہیں. آپ چاہیں تو اس کو نکال دیں وہاں سے. ابھی جامعۃ الرشید والوں نے بہشتی زیور کو آسان کر کے چھاپا ہے, کیونکہ بہشتی زیور کی عبارت تھی ذرا مغلق مشکل, تو جامعۃ الرشید والوں نے اس کو ذرا آسان عبارت سہل کی, اس سے حاشیہ بھی چڑھا دیا. اس میں اگر کوئی بات ایسی تھی جس پر ان کو اشکالات تھے تو وہ بھی مسئلہ بھی نیچے ذکر کر دیا ہے. تو یہ کتاب گھر میں رکھا کریں تاکہ ہمارا بوجھ بھی تھوڑا ہلکا ہو. روزانہ اتنے مسائل, ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو سو واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں, اس میں چھوٹے چھوٹے سے مسائل, وہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا تھا, مجھے شبہ ہوا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا, ہاں بھائی ٹوٹ گیا, پھر وہ یہ ہو گیا تھا, پھر یوں ہو گیا تھا, وہ سارا دن چھوٹے موٹے. بھائی یہ ایک ایک چیز آپ کو کیسے, یعنی انسان کو پہلے آپ لوگ کوئی کتاب پڑھ لو تو تاکہ موٹی موٹی باتوں کا علم خود بخود گھر بیٹھے آ جائے, اس کے بعد پھر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو مولانا صاحب کو فون کر دیا آپ نے, مولانا صاحب یہ ہو گیا. مولانا اب بالکل بھی علم نہیں ہے, لوگ یہاں تک پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ میں نے جناب نماز میں یہ والی سورت تین دفعہ پڑھ لی تو سجدہ صاحب واجب تو نہیں ہے. اب سجدہ صاحب تو ہر آدمی کی ہر نماز میں کوئی نہ کوئی امکان تو ہے, ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل آپ صبح و شام مولانا صاحب کو فون کر کے پوچھتے رہیں گے. وہ تو بےچارہ وہ بوتل کا جن تھا نا, بوتل کا جن. ایک آدمی تھا اسے کہیں بوتل کا جن مل گیا, وہ چراغ ملنے سے جن آ جاتا, اس کے ہاتھ میں وہ بوتل لگ گئی, اس نے چراغ اڑا, وہ جن آ گیا. کیا حکم ہے میرے آقا؟ یہ آدمی تھا بےچارہ کسی غریب خاندان کا, اس کو نہیں پتا تھا کہ جن سے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ بھی تیار کروائے جا سکتے ہیں. اس کی تو ایکٹیویٹیز یہی تھی کہ برتن دھونے والے کوئی ہو, میری بیوی کے کام زیادہ ہے, وہ بیچاری برتن نہیں دھو سکتی, اور گھر میں پوچھا لگانے والا کوئی نہیں ہے. جن آیا, اس نے کہا کیا حکم ہے میرے آقا؟ جن نے کہا, اس نے کہا ذرا برتن دھو دو. اس نے کہا آقا یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے, آپ مجھے بتائیں کیٹو پہاڑی کو کہاں سے کہاں لے کے جانا ہے, ماؤنٹ ایوریسٹ کو کدھر کو گھمانا ہے, یہ ساری بڑے بڑے کام لے مجھ سے, میں جن ہوں. اس نے کہا بھائی میرے تو بڑے کام یہی ہیں, مجھے کیا کیٹو پہاڑی دائیں سے بائیں ہو جائے, اور مجھے اس سے کیا غرض کہ حکومتوں کے تخت سے الٹ جائیں، اگر حکومت الٹ بھی گئی تو دوسری آ جائے گی، مجھے تھوڑی کوئی بادشاہ بنائے گا، اور میں بادشاہ بن بھی گیا تو میں کیا کروں گا؟ تو میرا تو یہی مسئلہ ہے، میرے گھر کے برتن دھل جائیں، بچوں کی اسکول کی فیسیں ادا ہو جائیں، بچوں کو کوئی لانے جانے والا بن جائے۔ تو جن جناب وہ کیا کر رہا ہے، پوچھے لگا رہا ہے گھر کے، وہ جو اتنا کچھ کر سکتا ہے پہاڑ کو اٹھا کے یہاں سے وہاں، وہ پوچھے لگا رہا ہے۔ تو تھوڑے دنوں میں کیا ہوا، اس جن میں جن والی صلاحیتیں ہی ختم ہو گئیں، جن والی صلاحیتیں ختم۔ تو جب اس آدمی کا انتقال ہوا نا، تو اس جن نے کسی ہوٹل میں ملازمت شروع کر دی بیرے کی، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرا جن آیا، اس نے بولا یار یہ تو یہاں کیا لوگوں کو چائے پلا رہا ہے اور ہوٹل صاف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اب میں پہاڑوں کو دائیں بائیں کر ہی نہیں سکتا۔ تو اب ہم سارا دن لوگوں کو یہ بتاتے رہے پیشاب کا قطرہ نکل جائے وضو کریں اور شلوار ایسے پاک کریں، یہی ہوتا ہے سارا دن۔ حضرت وہ ایک قطرہ نکلا ہے، شلوار پاک کرنا ضروری ہے یا نہیں، اور پاک کرنے کا طریقہ بیان کر دیں۔ اب میں اسے بتا رہا ہوں، اگر وہ آٹھنے کے برابر ہے تو پاک کریں، اگر آٹھنے سے کم ہے پھر وہ وہمی اس میں زیادہ ہوتے ہیں، حضرت پتہ نہیں چل رہا صحیح طرح سے آٹھنے کے برابر ہے یا کم ہے، اور وہ جگہ بھی بھول گیا ہوں۔ پھر اس کو جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ شلوار کو بغل میں، اچھا کہہ رہے ہیں وہ شلوار اگر میں وہ تو چھیٹے پڑیں گی وہ تو پھر شلوار، تو بھائی شلوار کو ایسا کریں بغل میں دبا کے کھڑے ہو جائیں، اور جہاں وہ گندگی لگی ہے اس کو چلو بنا کے نلکے کے نیچے رکھیں اور مس لیں۔ اب سارا دن جب شلوار پجامے کی باتیں کرے گا آدمی، اس کی اپنی سوچ بھی تو پجاموں سے باہر نکلے گی کیا، بنیان پجامے میں گھومتا رہے گا وہ سارا دن۔ اس کو جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی اگر کوئی صلاحیت دی ہے بڑے بڑے کام کرنے کی، کوئی انقلابی سوچ اس کے، وہ ساری صلاحیتیں گھس کے بنیان پجامے اور بغلوں کے اندر، تو یہی ہو جائے گا پھر۔ تو اس لیے یہ طہارت کے مسائل، شریعت کا کوئی مسئلہ چھوٹا نہیں ہوتا خدا نخواستہ، یہ مقصد نہیں ہے، مطلب یہ کہ لیکن اور بھی تو مسائل ہیں، بڑے بڑے بھی تو مسائل ہیں، اہم کام بھی تو ہیں۔ تو اس لیے چھوٹے موٹی جو مسائل ہیں وہ گھروں میں کتابیں رکھیں، طہارت کے احکام کی، نمازوں کے احکام کی، علماء کی کتابیں ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابیں ہیں اور ہمارے اکابر کی بہت اس موضوع پر کتابیں ہیں، بحثی زیور ہے سب سے بہترین کتاب، وہ رکھیں گھر میں، وہ پوری پڑھیں سبقن گھر میں، تعلیم کیا کریں اس کی، فضائل میں فضائل اعمال کی تعلیم کر لیں، یا ریاض الصالحین اردو میں خرید لیں اس کی تعلیم کر لیں، اور مسائل میں سبقن پڑھا کریں بحثی زیور۔ ہمارے جتنے اکابر علماء سب کا گھر میں معمول رہا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو جمع کر کے بحثی زیور کی مسائل کی تعلیم کرتے ہیں، اور اس میں جب خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں جو شرم و حیا کے خلاف ہوتے ہیں، وہ پھر مائیں سیکھیں اپنے شوہر سے اور پھر وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں حیض و نفاس کے احکام کے، کتنے دن خون آنے سے ناپاکی شمار ہو، کتنے دن خون آنے سے استحاض۔ اب خواتین ان مسائل میں پریشان، وہ کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ خون کرتی ہیں، تو اس میں آدمی کا دماغ جو ہے نا الجھنا شروع ہو جاتا ہے، اتنے دن خون آیا، اتنے دن آ کے بند ہوا، پھر درمیان میں اتنا وقفہ ہوا۔ تو موٹے موٹے بنیادی احکام تو آپ بحثی زیور سے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ کی سمجھ میں کوئی چیز نہیں آ رہی تو آپ پوچھ لیں۔ زکات کا بھی ایسا مسئلہ ہے، زکات کے مسائل لوگ جب بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، اب اس کو شروع سے دوبارہ بتاؤ ساری چیزیں، وہ ایک ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے حضرت نے بھی ایک اصول وضع کیا تھا، ایک بیان تھا حضرت کا زکات کے مسائل پر، فرماتے تھے وہ کیسٹ سے، اس کے بعد جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ مجھ سے پوچھ لیں۔ تو اب چونکہ حضرت کی زبان ذرا علمی ہے تو وہ ظاہر ہے تھوڑی اردو بھی قدیم ہے نا، حضرت کا تو زمانہ تھا اس زمانے کے لحاظ سے۔ اب میں نے ایک بیان کیا زکات کے مسائل پر، یعنی تاکہ وہ آج کے طبقے کی سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ جائے۔ مجھ سے بھی کوئی زکات کا مسئلہ پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں پہلے وہ بیان سن لیں آپ پورا، اس میں آپ کو ہر مسئلے کا انشاءاللہ جواب مل جائے گا، جو بات سمجھ میں نہ آئے پھر وہ فون کر کے پوچھ لیں آپ۔ ورنہ یہ ایک اور مسئلہ لوگ بہت پوچھتے ہیں عقیقے کا، بچہ پیدا ہو گیا سر منڈا لیں، مجھے فون کر کے پوچھ لیں، ابھی بکرا ذبح نہیں کیا سر منڈا لیں اس کا، یہ بہت زیادہ، جس کے بچہ پیدا ہو رہا ہے فون کر رہا ہے، تو اس سے بھی مجھے اب الرجی ہونے لگی ہے کہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے بھائی، سر منڈا لو، بکرا کاٹو نہیں کاٹو، عقیقہ ایک سنت عمل ہے، اور اس کے اتنا زیادہ اس کو لوگوں نے وہ زیادہ شروع کر دیا ہے، کیونکہ کھانے پینے کا اس سے تعلق ہے نا، تو کھانے پینے کے جتنے اسلامی احکام ہیں ان میں مسلمان بہت پابندی سے عمل کرتے ہیں ان کے اوپر، کہ بالکل شریعت کے مطابق کھانا ہونا چاہیے، کیونکہ کھانے کا مسئلہ ہے۔ تو عقیقہ ہے بھائی کر لیں، ساتویں دن کر لیں بہتر ہے، نہیں ہو سکا تو آٹھویں دن کر لیں، دو بکرے نہیں ہو سکتے ایک بکرا کر لو، نہیں بکرا نہیں کر سکتے دمبا کر لو، یہاں تک فقہ نے لکھا ہے دمبے کے پیسے نہیں ہے، کچھ مٹھائی کھلا دو پبلک کو، لیکن وہ اتنے تمام سے اب وہ عقیقہ عقیقہ بتا بتا کے پھر کسی کے حضرت وہ ایسا ہے کہ میرے ہاں پچھلے ہفتے بھائی اتنا لیٹ پیدا ہوا ہے کیا؟ مجھے یہ حیرانگی ہوتی ہے, اتنا دیر سے تو وہ پیدا نہیں ہوا ہوگا جتنے دیر آپ بتانے میں لگا رہے ہو. پھر وہ بھی ہوا یا تھا, ہم نے اس کا یہ نام رکھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا کہ بکرے کے کان میں اذان دینی ہے. حضرت حیران کیوں بھائی, کہہ رہے عقیقے کا بکرا ہے. تو اب یہ اتنی جہالت کیوں ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ اذان بچے کے کان میں دی جاتی ہے, جو عقیقے کا بکرا ہے اس کے کان میں اذان نہیں دی جاتی. اور اتنے بڑے مفتی اعظم, اتنے بڑے بزرگ, ان سے آ کے یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ بکرے کے کان میں اذان دینی ہے, آپ آگے دے دیں. یہ جہالت کیوں ہے؟ کوئی بھی ایک دینی کتاب مسائل کی گھر میں نہیں ہوتی. تو ایک کتاب تو رکھو گھر میں پڑھنے کے لیے. بچوں کو انگلش پڑھا رہے ہو اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھا رہے ہو, ان کو انٹرنیٹ سکھا دیا, ان کو کمپوزنگ سکھا دی, ان کو ٹائپنگ سکھا دی. جو طہارت کے احکام ہیں, جو سب سے پہلا قرآن مجید کا حکم ہے, وہ احکام نہیں سکھائے. تو بحثی زیور پڑھا کریں, پڑھایا کریں, گھر میں تعلیم کا ماحول پیدا کریں, اس سے انشاءاللہ آدھے مفتی تو آپ خود بخود بن جائیں گے. میں نے بچپن میں بحثی زیور پڑھا تھا, اس کی وجہ جب میں اسکول میں داخل ہوا ہوں نا, تو لوگ مجھے بچے مجھے مفتی سمجھتے تھے, کہہ رہے یار اس کو سب مسئلے مسئلے آتے ہیں. حالانکہ میں نے صرف بحثی زیور کا مطالعہ کرنے کا میرا معمول تھا. اتنی مہارت پیدا ہو گئی تھی, اور اب بھی اس زمانے کے بہت سے مسائل یاد ہیں. باقی جو اعتراضات کرنے والے ہیں, ان کے اعتراضات کا میں نے جواب دے دی. کوئی اعتراض کرے نا قرآن و حدیث کے خلاف ہے, تو پہلے تو پوچھا کریں جو صحیح مسئلہ کیا ہے اور اس پہ دلیل پیش کرو, اور نہ ہو تو مجھے بتا دیں, میں اس کو بتا دوں گا یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہے. تو اعتراض کرنا آسان ہے, اس کا کوئی آلٹرنیٹ پیش نہیں کرتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طہارت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے. اس میں نے دو باتیں کی, تین باتیں بتا دی, تین دلائل. ایک چوتھی دلیل کہ اسلام میں جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلا حکم جو اس کو دیا جاتا ہے وہ طہارت کا ہے. اس سے اسلام کی صفائی ستھرائی والے مزاج کا اندازہ لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب غیر مسلم اسلام قبول کرتا تھا تو سب سے پہلے کیا حکم ہوتا تھا؟ اسے غسل کا حکم ہے. اسلام کی نعمت سے اللہ نے نوازا تو کیا کرے گا بھائی سب سے پہلے؟ بعض ائمہ کے نزدیک یہ واجب ہے اور بعض کے نزدیک یہ مستحب اور سنت عمل ہے. تو سنت بھی ہو لیکن ہے تو نا. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے, میں نے عام طور پہ دیکھا نہیں ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کرے تو اسے نہانے کا حکم دیا جائے. شاید علماء کی توجہ شاید اس روایت کی طرف جاتی نہیں ہوگی, یا یہ کہ مسائل جو ہے نا مصروفیتیں بہت ہوتی ہیں, بعض دفعہ کوئی مسئلے کی طرف توجہ نہیں جاتی. تو اس مسئلے کی طرف کی توجہ جانی چاہیے. جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہو, کلمہ پڑھانے کے بعد اسے کیا حکم دینا چاہیے؟ بھائی جا کے آپ سب سے پہلے غسل کریں. تو یہ بھی ہے کہ اب وہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اب وہ ایسے میلا کچیلا گندا پلیت نہیں رہ سکتا, اب یہ اس کو نہانا پڑے گا. تو یہ طہارت کے احکام ہیں. انشاءاللہ اس پر میں اگلے درس میں تفصیلی بات مزید کروں گا. ابھی یہ کہ سوالات کی پرچیاں بہت زیادہ جمع ہو گئی ہیں. ایک شخص سید ہے اور مستحق بھی ہے, بغیر بتائے زکات کی مد میں اس کی مدد کر سکتے ہیں, سید کو زکات دینا جائز نہیں ہے. مفتی صاحب کیا عصر کے وقت نماز کے بعد قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. اگر ظہر کی فرض نماز سے پہلے چار سنت رہ جائے تو بعد میں پڑھیں, ظہر کے بعد پڑھیں چار سنت, پھر اس میں ترتیب جو بھی رکھیں, پہلے دو سنت پڑھ لیں پھر چار پڑھ لیں, یا پہلے چار پڑھ لیں دو بعد میں پڑھ لیں, دونوں جائز ہیں. کیا کوئی چیز قسطوں پر خریدی جا سکتی ہے؟ قسطوں پر خرید و فروخت جائز ہے, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جب آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں اسی مجلس میں جو قیمت طے ہو گئی اس قیمت میں پھر کمی بیشی جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک چیز ہے, ایک موٹر سائیکل لینے کے لیے گئے, دکاندار نے کہا کہ اس موٹر سائیکل کی قیمت 50,000 روپے ہے کیش پہ, قسطوں پہ اگر لینا چاہو گے تو 80,000 میں دوں گا. اسی وقت آپ نے طے کرنا ہے کہ میں نے کیش پیمنٹ پہ اٹھانا ہے یا قسطوں پہ. آپ نے اس سے کہہ دیا کہ میں کیش پہ لوں گا, یہ ڈن ہو گیا سودا, آپ موٹر سائیکل لے کے گھر آ گئے. پیسے لینے گئے آپ 6 مہینے کے بعد آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے تم نے بات تو کیش کی تھی مگر تم پیمنٹ لیٹ کر رہے ہو, لہٰذا میں قسطوں والی پیمنٹ لوں گا, یہ جائز نہیں. اب جب 50 طے ہو گئے, آپ اس وقت پیمنٹ کریں یا نہیں کریں, دینے آپ کو کتنے ہیں, اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. اور اگر قسطوں والی پیمنٹ طے ہو گئی, اس نے کہا کہ بھائی یہ 75,000 کی میں دوں گا اگر قسطوں پہ لینی ہے, تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں ہر مہینے اتنی قسطیں دے دوں گا اور 75,000 پورے کر دوں گا آپ, तो किस्तें शुरू हो गई, अगले दिन आप पूरी पेमेंट ले आए 50,000 रुपए कि यार छोड़ो किस्तों को, ये पूरी पूरे पैसे पकड़ो और जो है वो बाकी खत्म। अब ये जायज नहीं है, आई बात समझ में। अब 75,000 के आप उसके मकरूज हो गए, चाहे लेट पेमेंट करें या एडवांस में उसको पैसे अदा कर दें, 75 में कमी बेशी नहीं हो सकती। वो अपनी खुशी से अगर कुछ कम करना चाहे, माफ करना चाहे, वो तो अलग है, लेकिन अगर वो इस बुनियाद पे कम करेगा कि 75,000 की तो ये बाइक है लेकिन मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, अगर एक महीने के अंदर तुमने पेमेंट कर दी तो मैं इतना डिस्काउंट दे दूंगा तुम्हें, ये भी हराम है, ये भी जायज नहीं है। नहीं आ रही बात? अगर वो आपको ये ऑफर दे रहा है कि कीमत तो 75,000 की है लेकिन मैं आपको एक कान में एक बात कह रहा हूं कि अगर तुम एक महीने के अंदर ले आए तो मैं 10 छोड़ दूंगा, अल हत्तु मिनल मुअज्जल बिशर्ती अदा इहिल मुअज्जल, इसे फिका की इस्तिलाह में कहा जाता है कि जो देन था जो बाद में अदा करना था उसमें आप डिस्काउंट कर देते हैं इस शर्त के साथ के पेशगी अदा कर दोगे, तो ये भी जायज नहीं है। समझ रहे हो बात को? वैसे ही कहते हो कि भाई तुमने चूंकि पेमेंट पहले कर दी है तो चूंकि कर चुके हो तुम्हारे जिम्मे 20,000 बाकी है तो वो मैं वैसी गरीबी में माफ कर रहा हूं, वो जायज है, लेकिन इस शर्त के साथ कि पेमेंट पहले करोगे तो डिस्काउंट करूंगा, ये जायज नहीं है। इस तरह से किस्तों का कारोबार जायज है। बाले होने के बाद अक्सर छोटे पेशाब करने के बाद नापाकी का खतरा आता है, तो मैं इसमें से कपड़ों को बचाने के लिए पट्टी इस्तेमाल करता हूं, तो क्या इससे नमाज हो जाएगी? ये कतरों का मसला जो है ना अच्छी तरह से सुन लें, फिर भाई इसको वो कहां गए, इसको रिकॉर्ड करके ना तैयार कर ले ताकि ये माजूर और कतरों के अहकाम सारे एक ही दफा में फिर उनको वही क्लिप दे दिया करें, वरना वही सलवार पजामा और बनियान वही कुर्ता उसी में लगा रहूंगा मैं। अभी देखो आ गया ना दोबारा एक मसला, आमतौर पर लोगों को ये बीमारी है पेशाब के बाद कतरे आते हैं, ये एक कॉमन सी एक बीमारी हो गई है। जिसको भी ये बीमारी हो ना कि पेशाब के बाद भी उसको देर तक कतरे आते रहते हो, तो उसका तरीका ये है कि वो नमाज से आधा घंटा पहले पेशाब कर लिया करे, समझ रहे हो, ताकि जितने कतरे आने हैं आधा घंटे में आके, पूरा दिन तो किसी को भी नहीं आते ना, वरना तो मर जाएगा, नहीं मरेगा, मर जाएगा, मेरा तो यही ख्याल है। ज्यादा ज्यादा 15 मिनट आएगा, 20 मिनट आएगा, बहुत ज्यादा आधा घंटा आएगा। तो जिसको ये बीमारी हो पेशाब के बाद वो नहीं, यानी खतरा बंद होता तो वो पेशाब करे उसके बाद आधे घंटे तक वुजू ना करे। आधे घंटे के बाद अब अगर पेशाब का कतरा इतना निकला है कि एक दिरहम, जो ये हमारी हथेली की गहराई है ना, हथेली में जब आप पानी लेते हैं ना तो जितनी जगह वो पानी घेरता है इतनी मकदार तक अगर कपड़ा नापाक हो जाए तो वो मुआफ है। इससे बाद लोग इतराज करते हैं इसकी दलील क्या, वो भी दलील का मौके नहीं, फिर कभी बता दूंगा इंशाल्लाह, सही है ना। तो इतनी मकदार अगर किसी के, जिसको आजकल 5 रुपए का जो सिक्का है, इतनी मकदार अगर कपड़े पे नापाकी लग जाए तो वो क्या है, मुआफ है। तो अगर आपका गालिब गुमान ये है कि शलवार इससे कम कम में नापाक हुई है, ये आपका गालिब गुमान होगा, ये मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है खुदा के वास्ते कि हजरत समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, भाई आप जो मुझे समझ में आ रहा है आप उससे अमल करो। आपका अगर गालिब गुमान है कि शलवार इतनी नापाक हो चुकी है, शलवार या अंडरवेयर इतना नापाक हो चुका है, तो उसको धोना वाजिब है, धोए बगैर नमाज नहीं होगी। और अगर आपका गालिब गुमान है कि नहीं इतना नापाक नहीं हुआ बल्कि इससे कम कम है, तो शलवार को धोना वाजिब नहीं है, बेहतर है कि धो ले, बेहतर क्या है धो ले। अगर बिल्कुल दरमियान दरमियान में 50% इधर के इतनी नापाक हो गई है, 50% इधर के नापाक नहीं हुई, समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है नापाक नहीं हुई, क्योंकि कपड़े में असल तहारत है। जब गालिब गुमान हो जाए ना कि इतना नापाक हो गया है कपड़ा, पेशाब के खतरे इतने निकले कि इतने फैल गए होंगे वो, तो फिर वो सलवार या जो भी है वो कपड़ा नापाक हो जाएगा, उसको धोना वाजिब है, और उससे कम कम हो तो वाजिब नहीं है, बेहतर है। अब दूसरा मसला ये खड़ा होता है, धोना तो वाजिब है लेकिन वो निशान नजर तो नहीं आता ना। अब उस चक्कर में वहमी लोग पूरी सलवार धोते हैं बैठ के। तो याद रखो यहां शरीयत ने ये आसानी दी है कि आप सलवार का पल्लू पकड़ें या सलवार को या पैंट या जो भी चीज है, अंदाजा लगाएं कि कहां लगा होगा, अंदाजा लगाएं कि इसमें पेशाब का कतरा कहां लगा होगा, अंदाजा, तो अंदाजे से उतनी जगह धो दें। तो शरान आपकी آپ کا لباس پاک سمجھا جائے گا. فقہا نے لکھا ہے کہ آپ کے شلوار کے دو پینچوں میں سے ایک پینچے پر گندگی لگ گئی, گھر آ کے آپ بھول گئے کہ رائٹ سائڈ پہ لگی تھی یا لیفٹ پہ لگی تھی, ناپاک جو میرا پینچا ہوا تھا وہ دائیں والا ہوا تھا یا رائٹ والا یا لیفٹ والا آپ کو پتہ نہیں چل رہا, تو اندازے سے کوئی ایک دھو دیں دوسرا خود بہت پاک سمجھا جائے گا. نہیں یاری بات, میرا خیال ہے دونوں پینچے دھونا ضروری نہیں ہے, تو یہاں بھی اندازہ لگائیں, یہاں اس جگہ کو دھو دیں آپ اور بے فکر ہو جائیں کہ اللہ اب نماز قبول کر لے گا. شیطان تو کہے گا ہو سکتا ہے یہاں نہیں وہاں لگاؤ, تو شیطان کو یہ سمجھائیں جب اللہ اسی طرح نماز قبول کر رہا ہے تو تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے پھر, کیا خیال ہے؟ جب اللہ قبول کر رہا ہے تو مجھے تو اللہ کو قبولوانی ہے نا, چاہے وہ ناپاک ہو پاک ہو, جب اللہ کہہ رہا ہو جائے گی تو ٹھیک ہے ہو گئی. تیمم میں اللہ بغیر وضو کے نماز قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو جب اللہ کہہ رہا ہے بغیر وضو کے مان رہا ہوں تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ لیکن وہمی کو پھر بھی تکلیف ہوگی, کہے گا نہیں ہو سکتا یہاں لگا, ہو سکتا پھر فون کرے گا مجھے, حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں لگا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے شلوار کو دھوئیں کیسے, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل, کیونکہ ہماری فقہ کی پرانی جتنی کتابیں ہیں اس میں لکھا ہے تین مرتبہ دھوئیں. اب وہ پریشان ہوتے تین مرتبہ کا مطلب کیا ہے, تو یاد رکھو وہ اس لیے تین مرتبہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ بہتا ہوا پانی نہیں ہوتا تھا, نلکے نہیں ہوتے تھے, برتن ہوتا تھا اس میں وہ جگہ ناپاک جگہ ڈبوئی نکالی نچوڑا پھر دوسرے برتن میں ڈالی نکالی نچوڑا پھر تیسرے پانی میں ڈبویا. آج کل یہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس جگہ کو چاہے شلوار اتاریں یا نہیں اتاریں واش روم میں بیٹھے بیٹھے بھی یہ کام ہو سکتا ہے کہ اس جگہ کو پلو سے آپ جو ہے نا نلکے کے نیچے رکھیں, تھوڑی دیر پانی بہ جائے گا تھوڑا سا رگڑ بھی لیں احتیاطاً, پانی بہ جائے گا تھوڑا سا, جتنی دیر میں تین دفعہ کپڑا پانی میں ڈوب جاتا ہے نا اتنا پانی, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ 10 سیکنڈ بھی بہت ہیں, 10 سیکنڈ تک آپ نے اس کو رکھا اور تھوڑا سا رگڑ بھی لیا اور نچوڑ دیا, جا کے جماعت میں شریک ہو جائیں. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اس سے کپڑا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اگر کوئی ایسا دھبا ہے جو دھبا ہے نظر آ رہا ہے, جیسے خون کا خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے خون کا دھبا لگا ہوا ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, یا کسی کو احتلام ہو گیا وہ احتلام کا دھبا جا نہیں رہا, تو دھبے کا دور کرنا ضروری نہیں ہے. آپ نے جب اس کو پانی کے نیچے رکھ کے اچھی طرح رگڑ لیا, دھبا چلا گیا تو سبحان اللہ, نہیں گیا تو بھی نماز ہو جائے گی, اور صابن سے دھونا بھی ضروری نہیں ہے. دوبارہ بتا دوں, نلکے کے نیچے رکھا اس کو رگڑے اچھی طرح سے, اگر تھپا ہے تو پھر اس کو رگڑنا ضروری ہے, یاد رکھو یہ تو پیشاب ہے نا تو اس کو رگڑنا, کیونکہ وہ تو ویسے ہی نکل جاتا ہے, اگر کوئی تھپا لگا ہوا ہے خون وغیرہ کا تو پھر اس کو ذرا اچھی طرح رگڑ لیں. رگڑنے کے بعد دیکھ لیا کہ اپنی کوشش کر لی تھپا دور کرنے کی, دور ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو بھی نماز ہو جائے گی, کیونکہ تھپا پھر جو ہے نا بعض دھبے بہت زیادہ رگڑنا پڑتا ہے اس میں, وہ دھبے پھر دور نہیں ہوتے. تو یہ ہے لباس کو پاک کرنے کا طریقہ, ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوشش یہ کیا کریں کہ جیب میں ٹیشو پیپر رکھا کریں تاکہ لباس اتنا ناپاک ہونے کی نوبت نہ آئے, کیونکہ جب آپ پانی سے استنجا کر کے کھڑے ہوں گے اگر پیشاب کا قطرہ نکل گیا تو وہ پانی لگ سے نا پھیل جاتا ہے پھر وہ, تو ٹیشو پیپر سے اگر آپ جگہ کو خشک کر لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر بعد میں قطرہ نکلے گا بھی تو وہ پھیلے گا نہیں زیادہ, کیونکہ جب پانی ہوگا نا وہاں پہ تو وہ جگہ زیادہ پھیل جاتی ہے, تو ٹیشو پیپر کا یہ فائدہ ہوتا ہے وہ رکھنا چاہیے جیب میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ قطرہ نکلنے کا جب تک یقین نہ ہو 100%, اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. جب آپ نے پیشاب کیا اب قطرہ آ رہا ہے تو آپ کو ایک دفعہ اطمینان ہو گیا کہ اب قطرہ آنا بند ہو گیا, یہ اطمینان تو ضروری ہے, اس سے پہلے وضو کرنا جائز نہیں ہے, لیکن جب آپ کو اطمینان ہو گیا بھائی تسلی اب نہیں آ رہا, تو اب آپ وضو کرنے کے بعد دوبارہ شلوار کو جھانکنے کی کوشش نہ کریں. شروع میں تو پیشاب کیا نا اس میں تو امکان ہے کہ بھائی خطرے آتے رہیں گے آتے رہیں گے, تو وہ تو ٹھیک ہے اس میں تو تسلی کرنے کے آنا بند ہو گیا ہے. جب آپ کو ایک دفعہ تسلی ہو گئی آپ نے دیکھ لیا کہ بھائی اب کوئی تری جسم سے خارج نہیں ہو رہی ہے, تسلی ہو گئی, اب اس کے بعد آپ وضو کریں, اب یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اب آپ کا وضو اس وقت ٹوٹے گا جب آپ کو قطرہ نکلنے کا اتنا یقین ہو جائے کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں کہ میرے جسم سے پیشاب کا قطرہ خارج ہوا ہے. اس سے پہلے آپ کو کپڑا چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ اتنے وہمی ہو جاتے ہیں. ایک صاحب نے خط لکھا کہ میں روزانہ صبح اٹھ کے اپنی شلوار چیک کرتا ہوں, کہ کچھ نکلا تو نہیں ہے روشنی میں جا کے لائٹ کے سامنے. تو میں نے اسے جواب لکھا, میں نے کہا روزانہ صبح اٹھ کے شلوار کا بغور مطالعہ کرنا یہ گھٹیا حرکت ہے. قرآن پڑھو, ماں باپ سے سر پہ ہاتھ رکھواؤ, سو کے اٹھنے کی دعا پڑھو, مسواک کرو, تہجد پڑھو, فجر کی نماز, یہ اچھے کام ہیں. اٹھتے ہی لائٹ میں شلوار لے کے کھڑا ہوا ہے بھائی, صبح اٹھتے کیا کر رہا ہے, شلوار لے کے کھڑا ہوا, کچھ لگا ہوا تو نہیں ہے. چھوڑو بھائی اتنا نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. آپ کو یقین ہے 100% تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اصل طہارت ہے. پھر سمجھ رہے بات کو, تو قطرے کا نکلنے کا جب تک 100% قطرہ نکلنے کا یقین نہ ہو آپ کیا سمجھے جائیں گے پاک. وسوسہ نہ کریں کہ شاید ہوا نکل گئی ہو, شاید کچھ نہیں, شاید ویسے کچھ نہیں ہوتا. اگر نکل گئی ہے اور آپ کو یعنی محسوس ہوا کچھ, تو محسوس ہونے سے بھی نہیں, اتنا یقین ہو کہ آپ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ حلفیہ بیان دے سکے قسم اٹھا کے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہم قسم اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے. تو جب سمجھ میں نہیں آ رہا نا قسم اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں, تو اس کا مطلب ہے نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ اگر 100% یقین ہوتا تو یہ وہم نہ ہوتا کہ میں قسم اٹھا سکتا ہوں. یا بعض لوگوں کے سوال میں ان کا جواب ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا, مجھے یہ مجھے میں تکبر بہت ہے, مجھے کہنے لگے. پھر میں نے اس سے پوچھا کیا علامت, انہوں نے بتائی ہے یہ اس سے لگ رہا ہے تکبر ہے. میں نے کہا آپ میں تکبر نہیں ہے, کیونکہ جس آدمی کو احساس ہو نا مجھ میں تکبر ہے, غالب یہ ہے کہ اس میں تکبر نہیں ہے, کیونکہ اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میں لوگوں کو اپنے آپ سے بڑا سمجھ رہا ہوں. تو یہ سمجھنا اس کی علامت ہے کہ وہ اصل میں چھوٹا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو. اگر وہ واقعتاً بڑا سمجھ رہا ہوتا اپنے آپ کو تو وہ کہتا میں تو جو ہوں وہی سمجھ رہا ہوں نا. چھوڑے رہنے دے ایسی بیکار باتیں, سمجھ میں بہت سی باتیں سمجھانا. اونٹ کو رسی میں بٹھانا آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بعض چیزوں کا انسان کو وہم ہو جاتا ہے, وہم, وہ حقیقت میں نہیں ہوتی, وہم ہو جاتا ہے اس کو. تو وہ پھر شیطان, وہ شیطان کیا کرتا ہے کہ اس کو وہم کی وجہ سے نا عبادت سے روکتا ہے. کہہ رہا تو تو ویسے ہی اللہ کے مردود ہے, تو تو اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا سمجھ رہے تھے, تو عبادت کا تکبر تو بہت بڑی برائی ہے. بہت حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو شیطان دل میں ڈال دیتے کہ تیرے دل میں تو تکبر کے پہاڑ ہیں, تو کہاں سے جنت میں جائے گا. تو اس کا نقصان ہے, نہ عبادت میں دل لگ رہا ہے نہ نماز میں, کیونکہ وہ تکبر ہے. ایک خاتون کا پرسوں فون آیا, بہت پریشان, بہت پریشان کہ میں نا میرا نمازوں میں دل نہیں لگ رہا اور میں دعا مانگتی ہوں مجھے رونا نہیں آ رہا. دعا میں پہلے مجھے بہت رونا بھی آتا تھا, بہت دل بھی لگا کرتا تھا اور نمازوں میں بڑا مزہ آتا تھا, رونا بھی, اب پتہ نہیں دل ہی نہیں لگتا. تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. میں نے کہا قطعاً نہیں, یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے. میں نے کہا نماز میں دل نہ لگنا, حالانکہ لگانے کی کوشش بھی کر رہی ہو آپ, دعا مانگ رہی ہو پابندی سے, دل نہیں لگ رہا لیکن پھر بھی مانگ رہی ہو, تو یہ دعا میں دل نہ لگنا یا نماز میں دل نہ لگنا شیطان کی طرف سے نہیں ہے. اس دل نہ لگنے پہ پریشان ہونا یہ شیطان کی طرف سے ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. بھائی آپ غلام ہو, اللہ نے آپ کو جو کام کہا ہے وہ آپ کرو. اللہ نے کہا نماز پڑھو دل لگاؤ, آپ نے نماز پڑھی دل لگانے کی کوشش کی, نہیں لگ رہا تو اب آپ کا اختیار تھوڑی ہے. غلام کا کام ہے جو کام اس کے ذمہ دیا جائے وہ کام کر لے. اللہ نے کہا دعا مانگو, رونا آتا ہے تو رو, نہیں آتا تو رونے کی صورت بنا لو, بس کافی ہے. یا اللہ ہمیں نہیں آ رہا رونا. صرف ایک شخصیت ایسی ہے جن کو نہیں آتا پھر بھی وہ رو لیتے ہیں, کڑائیاں وڑائیاں, وہ سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ, کرتے ورتے ایسے ہیں کہ وہ باقاعدہ آرڈر سے روتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں, بہت سے بعض مولوی صاحبان بھی ایسے ہیں جو پبلک کی ڈیمانڈ پہ روتے ہیں باقاعدہ. تو پبلک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے آج آپ رو رو کے دعا کرائیں گے, ختم قرآن پہ بعض لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے آج آپ رو کے دعا کرائیں گے, تو پہلے سے وہ پتہ نہیں کیسے رو لیتے ہیں واللہ عالم. لیکن اصل میں جو رونا ہے یہ انسان کے اپنے اختیار میں. میں نے ایک دفعہ 27 رات کو میں نے کہا چلو دعا کراتا ہوں, لوگوں نے کہا ایک پرچے تھا رو رو کے دعا کرائیں گے. میں نے کہا اب نہیں آئے گا رونا, حالانکہ مجھے پہلے آ رہا تھا. میں نے کہا اب آپ نے چونکہ مشورہ دے دیا ہے اب نہیں آئے گا. کسی کے مشورے سے انسان سارے کام کر سکتا ہے, رو نہیں سکتا کہ آپ کے مشورے سے ایک انسان روئے. تو یہاں بھی بات یاد رکھیں کہ میں نے ان خاتون کو یہ کہ یہ مسئلہ چونکہ عام لوگوں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے, کبھی نماز میں دل لگتا ہے کبھی نہیں لگتا, کبھی دعا میں مزہ آتا ہے کبھی نہیں آتا. تو ہمارا کام ہے دعا مانگنا, چاہے دل لگے نہ لگے. نماز میں دل لگ رہا ہے تو بھی پڑھنی ہے, نماز نہیں لگ رہا تو بھی پڑھنی ہے. ہم تو اللہ کے غلام ہیں, اس نے جو ہمیں کام کہہ دیا ہم وہ کریں گے, تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے بھائی. ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے, ان کو جب نماز پڑھتے تھے نا, جب نئے نئے مرید بنے, جو انسان جب نیا نیا مرید بنتا ہے تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے عبادت میں, جب نیا نیا نیک بنتا ہے. تو وہ بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، روتے بھی تھے، اور کیا خوبصورت نماز تھی ان کی ماشاءاللہ. ابھی تک مجھے یاد آتا ہے طالب علمی کا وہ زمانہ ان کا، کہ وہ کیسے لمبی تھا، روتے تھے. اور اس میں اللہ کی قدرت کی ان کو ایک بیماری ہو گئی، نیند کا غلبہ. وہ نماز میں ان کو نیند آنا شروع ہو گئی. کہاں وہ اتنی لمبی لمبی تہجدیں اور رو رہے ہیں. اب ان کی حالت یہ ہو گئی، کچھ وقت کے بعد ادھر نیت باندھی، آنکھ لگ گئی، نماز شروع کریں گے اور نیند، خاص طور پہ جماعت کی نماز. اب فجر میں امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ پیچھے کھڑے ہوتے تھے، تکبیر تحریمہ امام نے کہی وہ سو گئے. ہم قرآن سن رہے ہیں، ہمیں مزہ آ رہا ہے، بھائی اچھا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور یہ واقعہ بڑا، وہ بےچارے سو گئے. یہاں تک کہ سلام جب امام پھیرتے تھے ان کو کونی مارتے تھے، بھائی سلام پھیر لو. سجدے میں گئے تو کونی مار رہے، ان کو کوئی بیماری ہو گئی تھی یا کوئی تھکاوٹ تھی یا کیا تھا، بہرحال ایک مسئلہ ہو گیا ان کے ساتھ. اب بےچارے کیا کچھ جتن کر لیے، مگر نماز میں نیت باندھے اور سو جائیں. تو انہوں نے ہمارے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت میری نمازیں ایسی خوبصورت، اتنی مزہ تھا نماز میں. اب عجیب مسئلہ ہے کہ میں ادھر نیت باندھتا ہوں، ادھر آنکھ لگ جاتی ہے. تو حضرت نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرے، دونوں مزے، نماز کا بھی اور نیند کا بھی، کیونکہ اللہ تو قبول کر رہا ہے نا. اللہ کو پتا یہ جان کر نہیں سو رہے، جان کر صرف پولیس والے سوتے ہیں تھانے کے اندر، ٹھیک ہے نا. جب آپ جائیں کوئی چور ہے ڈاکو آ رہا ہے، کیونکہ مجھے تجربہ، ایک دفعہ میں گیا تھانے، سو رہے تھے سارے، ایس ایچ او صاحب بھی سو رہے، ڈی ایس پی صاحب بھی سو رہے ہیں، اٹھانے کی بھی اجازت نہیں تھی. انہوں نے کہا رات کو 12 بجے آنا، اس وقت اٹھیں گے یہ. تو اختیار سے تو صرف وہ لوگ سوتے ہیں، قوم کے حکمران ہیں جو اپنے اختیار سے جان بوجھ کے باقاعدہ سوتے ہیں. نماز میں کوئی سونے کے لیے تھوڑی کھڑا ہوتا ہے، وہ تو اگر سو گیا تو اس کا مطلب ہے. اور مدارس کا ماحول اگر آپ آ کے دیکھیں، ہمارے مدرسوں میں فجر کی نماز میں 75% طلبا سو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ رات دیر تک مطالعہ کرتے ہیں، پھر وہ ایک روٹین میں آ کے نا، ایک روٹین سی بن جاتی ہے ان کی، 75% سو رہے ہوتے ہیں. عجیب سا ایک ماحول ہوتا ہے، سردی سے امام اڑ گیا، پبلک سو رہی ہے پھر بھی اٹھی نہیں رہی. میں کہتا ہوں باہر سے کوئی بندہ آئے گا کیا بولے گا، یار یہ کیسے طلبا ہیں. لیکن میں اس کو کوئی آ کے اعتراض کرے نا، یہ کیسے طلبا ہیں فجر میں سو رہے ہیں، میں کہتا ہوں 4 دن رہو یہاں پہ، 4 دن یہاں پہ رہو، یہاں سکون اور سکینت ایسی مدرسوں میں نازل ہوتی ہے کہ نیند کا جو مزہ ہے نا مدرسوں میں، وہ پوری زندگی انسان کو کبھی نہیں آتا، ایسا سکون. تو ہمارے حضرت نے ان کو کیا فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شکر ادا کریں، نماز کا ثواب غریبی میں مل رہا ہے اور نیند خود بہت ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح قبول کرے گا تو ہمیں کیا ضرورت ہے شمار، بالوں کے شمار نہیں ہوتی نا، میں روتا ہوں نماز میں اور ایسے، بھائی اللہ قبول کر رہا ہے. اسی طرح لوگ بھی عقیدت اسی سے کرتے ہیں جو نماز میں رو رہا ہو، ضروری نہیں ہے بھائی، جو نہیں رو رہا ممکن ہے یہ اللہ کی نظر میں زیادہ بہتر ہو، یہ ضروری نہیں ہے، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. معیار جو ہے نا، معیار وہ صرف اعمال ہے انسان کے. اچھا بھائی، اچھا ایک مسئلہ رہ گیا معذور کے حکام بھی. اگلی دفعہ مجھے پرچی تھے کہ کسی کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو یا ہوا خارج ہونے کی بیماری ہو، یا بعض خواتین ہوتی ہیں ان کو باقاعدہ بلیڈنگ کی بیماری ہوتی ہے، مسلسل بلیڈنگ کچھ نہ کچھ ہوتی رہتی ہے، تو وہ وضو کیسے کریں؟ تو وہ پھر مجھے اگلے ہفتے پرچی تھے، اس پر میں بات کروں گا تاکہ وہ ایک کلپ تیار ہو جائے. آئندہ کوئی بھی اس طرح ہونا، کوئی بھی پجامے شلوار والا مسئلہ ہے تو فوراً میں اس کو وہ کلپ کا حوالہ دوں گا. بھائی یہ پورا سن لو. اچھا بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ کتے کے ذریعے چور معلوم کرنا اور پھر اس کے بعد پیسے لینا، یہ جائز ہے. کتا بڑا ہوشیار ہے، کتا چور کو پکڑ لیتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے رشتے دار ہیں، پچھلے سال ان کے گھر میں چوری ہوئی تو پولیس والوں کو بلوایا انہوں نے، وہ اپنے ساتھ کتے بھی لے کر آئے. کتے نے باقاعدہ ٹریس کر لیا کہ یہ چور ہے، پکڑا گیا تھا وہ چور. تو اس لیے کتے سے کام لے سکتے ہیں آپ، وہ پیسے بھی لے سکتا ہے، ظاہر ہے اس کا کتا ہے، اس نے اس کو ٹریننگ دی ہوئی ہے. کیا کسی دوسرے ملک کی کرنسی کا کاروبار کیا جا سکتا ہے اور اس کی قیمت بڑھنے جائز ہے؟ یہ پرائز بانڈ کیوں حرام ہے اس کے بارے میں؟ پرائز بانڈ جوا ہے نا، آپ نے 10 روپے، جوا نہیں بلکہ سود ہے، 10 روپے آپ نے دیے اور آپ کا انعام نکلا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں. یہ آپ حکومت کو قرض دیتے ہیں، اصل میں حکومت اس قرض کے عوض میں قرآن دازی کر کے جس کو چاہتی ہے زیادہ نفع لوٹاتی ہے، اور جس کا نام نہ ہے اس کو اس کا قرض واپس دے دیتی ہے. جو قرض کی بنیاد پر آپ نے جو اضافی نفع لیا، یہ سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے. کہہ رہے ہیں آپ نے ایک ہفتے پہلے بیان میں کہا تھا بھانج سے شادی نہ کرنے والی حدیث سنائی تھی، اس کی بھی وضاحت کر دی، کیونکہ اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا تو وہ بیچاری کیا کرے گی. میں نے پچھلے ہفتے بیان میں حدیث بتائی تھی کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بھانج عورت کا رشتہ میسر آیا تو آپ نے ان کو نکاح سے منع فرمایا. اس کے بعد لوگ استعمال کرتے ہیں پھر بیچاری بھانج عورتیں کہاں جائیں گی. تو یاد رکھو، منع اس لیے نہیں کہ کوئی قانونی پابندی لگا دی، بلکہ جب کوئی آدمی کسی سے مشورہ لیتا ہے تو مشورہ تو اسی کے خیر کے مطابق دیا جائے گا نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بانج عورت سے نکاح جائز نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو نکاح کے لیے رشتہ میسر نہیں آتا, وہ مجبور ہوتے ہیں بانج عورت سے نکاح کرنے پر, تو وہ کریں گے نکاح. لیکن یہ کہ جب کوئی آپ سے مشورہ لینے کے لیے آئے گا تو آپ تو اس کو یہی کہیں گے نا کہ بھائی یہ خوبیاں ہونی چاہیے. یہ تو مشورے کا اصول ہے کہ آپ اس کو وہی بتائیں گے جس میں اس کا فائدہ ہو. باقی یہ کہ اس سے کر لے گا. صحابہ کے دور میں بانج عورتوں کے بھی نکاح ہوئے, البتہ کوئی ہم سے مشورہ لے یا کسی سے تو پھر اس کو یہی کہا جائے گا بھائی اصل حکم کیا ہے کہ نکاح ہوتا ہے اولاد کے لیے, سمجھ رہے بات کو. باقی ہر ایک کو پھر یہ مسئلہ حاصل ہوتی نہیں ہے. بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ بھائی بانج عورت ہے ان کو اولاد کی ضرورت جو ہے نا دوسری زوجہ سے پوری ہو رہی ہے, وہ کر لیتے ہیں نکاح پھر ایسے موقع پہ. کیا تہجد کی نماز ادا ہونے کے لیے سو کر اٹھ کے پڑھنا ضروری ہے؟ بہتر ہے کہ تہجد کے لیے پہلے سو جائیں پھر اٹھیں, بغیر سوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. ویلنٹائن ڈے کی نحوست کے بارے میں کچھ حاضرین کو بتائیں. کل میرا بیان ہوا ہے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں, پورا جمعے کا بیان, کہ اس کے بارے میں وہ بیان آپ لوگ سن لیں. اور شارٹ کلپ بھی تیار ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ, 6-7 کلپ ہیں وہ بھی سن لیں, وہ چلائے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ. اس میں میں نے بتایا سارے بھنگی چمار قسم کے لوگ ہیں نا وہ لوگ یہ دن مناتے ہیں. خاندانی آدمی کبھی یہ کام نہیں کرے گا. خاندانی آدمی نکاح کرتا ہے, اور بھنگی چماروں کا کام کیا ہے؟ پارک میں بیٹھے ہیں وہاں ادھر قابل اعتراض حرکتیں کر رہے ہیں سارے بھنگی چمار. بعض دفعہ انسان سوٹ ٹائی لگا لیتا ہے مگر اندر سے کیا ہوتا ہے, وہ چمار ہوتا ہے بھنگیوں والے. یہ بتاؤ کوئی عزت دار لوگوں کا کام ہے؟ آپ کی بہن بیٹی بیٹھی ہے پارک میں اور کسی سے بوسو کنار ہو رہا ہے, یہ کوئی خاندانی اور عزت دار آدمی اسی سے برداشت کر سکتا ہے؟ تو یہ سارے چمار اور بھنگی ہیں ان کا کام ہے یہ. اس کو پھر ایک میڈیا نے بہت مہذب انداز سے پیش کیا ہے. تو بعض لوگ شکل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں مگر اندر سے ان کی حرکتیں بھنگیوں اور چماروں جیسی ہوتی ہیں, سمجھ رہے ہو؟ بعض لوگوں کا لباس اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن اندر سے ان میں غیرت اور حمیت ہوتی ہے. کسی بھنگی کو آپ کوٹ اور ٹائی پہنا دیں تو اس سے وہ عزت دار نہیں بن جاتا, رہتا وہ چمار ہی ہے. کیونکہ جب اس کو پیسہ کمانا ہوگا تو وہ لوگوں کے گٹر ہی صاف کرے گا, سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بعض لوگوں کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں, ان کی بہنیں بیٹیاں جا رہی ہیں پارکوں میں لڑکوں سے مل رہی ہیں اور وہ کہنے لائف ہے, انجوائے کرو لائف, کرو انجوائے, چماروں والے بھنگیوں والے کام کرو, تمہاری بیٹیوں بہنوں کی کوئی عزت ہے نہیں. وہ جا کے لڑکوں سے مل رہی ہیں, وہ لڑکا ان سے مزے لے رہا ہے چسکے لے رہا ہے اور پیسے کیا ایزی لوڈ, بس یہ دو چار یہ تحفے ٹائم دے دے گا, عزتیں لوٹ رہی ہیں اور اس پہ خوش ہیں کہ جناب ماشاءاللہ جو ہے محبت کا دن ہے. یہ بھنگی اور چماروں کی محبت کے دن ہے, یہ یاد رہے گا. آپ خدا کی قسم جو گٹر صاف کرنے والا بھنگی ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنا گندا نہیں ہے. یہ جو بھنگی ہے نا جن کو اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کا خیال نہیں, اپنی عزت کا خیال نہیں, یہ زیادہ بڑے بھنگی ہیں. اور مرد اگر یہ کام کرتا ہے وہ بھی برا ہے, عورت یہ کام کرتی ہے یہ اس سے زیادہ برا ہے, سمجھ رہے ہو بات کو؟ رشتہ داروں میں نکاح کرنا زیادہ اچھا ہے یا غیروں میں؟ رشتہ داروں میں نکاح کرنا زیادہ اچھا ہے, اس کے کئی فلائل ہیں, کبھی فرصت کے وقت میں دیں گے انشاءاللہ. بیوی کے مرنے کے بعد کیا شوہر اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ کیا شکل دیکھ سکتا ہے؟ ہاتھ لگانا صحیح نہیں لگا سکتا. اگر کوئی اپنی قضاء عمری کے سلسلے میں ہر فرض نماز جو مسنون بغل نفلی نمازیں وہ ان کے جی ہاں نفلی نماز چھوڑ کر آپ قضاء عمری ادا کر لیں. مجھے خواب آ چکا ہے, اس میں خواب کو میں بتاتا ہی نہیں. میرا بیان ہے خوابوں کی تعبیریں, وہ دیکھ لیں سن لیں بیان, اس کو اتنا فائدہ ہوا نا لوگوں کو. ایک میرا بیان ہے باقاعدہ, کا نام ہے خوابوں کی تعبیر, وہ کئی لوگوں نے سنا اور اتنی دعائیں دی ہیں کہ حضرت کتنے عجیب عجیب برونے خواب آ رہے تھے, وہ خواب میں آپ نے ایسی زبردست تعبیر بتائی الحمدللہ, اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا. وہ میں بتاؤں گا نہیں نا, وہ صرف آپ لوگ سنیں گے نہیں, وہ سنیں, اس میں اچھی اچھی تعبیریں بتائی ہیں میں نے. کارمینا کی ڈبی ساتھ رکھ کے سنیں, اس کی شرط یہ ہے. کس نے پوچھا آپ بیعت کرتے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے بیعت کرنا چاہے, نہیں بیعت نہیں کرتا میں. آپ کا سنڈے کا بیان کون سی ہماری مسجد میں؟ الفلاحیہ مسجد, آپ لکھیں انٹرنیٹ پہ گوگل پہ مفتی طارق مسعود, لکھتے ہیں بس وہ آ جائے گا وہیں پہ انشاءاللہ. یا انٹرنیٹ کی آسانی ہے, بیڈریس بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. مولانا احمد بہاولپوری صاحب کہتے ہیں تبلیغ میں اس وقت جو ترتیب ہے وہ روایتوں سے ثابت کر سکتے ہیں کیا؟ صاحب تبلیغ میں جو ترتیب ہے نا, یہ تبلیغ کے اکابر بھی مانتے ہیں کہ یہ ترتیب حدیث سے ثابت نہیں ہے, کام حدیث سے ثابت ہے. جیسے لوگوں کو واضح نصیحت کرنا حدیث سے ثابت ہے, اس کے لیے ہفتے کے دن عثمانیہ مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد, یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے نا. یہ تو آپ اپنے محلے اپنے علاقے کے لحاظ سے جو بھی ترتیب وضع کر لیں, ورنہ حدیث میں کہاں ہے کہ اتوار کو انڈا موڑ پہ بیان کرو اور ہفتے کو عثمانیہ پہ بیان کرو, جمعے کو دوبارہ انڈا موڑ چلے جاؤ. بیان کرنا ہے ثابت, ترتیبیں انسان خود بناتا ہے. تو تبلیغ کرنا, اصلاحی امت کی کوشش کرنا, یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اس کے لیے مہینے میں سہروزہ ہو یا چلہ ہو, یہ تو بزرگوں کی بنائی ہوئی ترتیب ہے, تو یہ سنت نہیں ہے. لیکن ترتیب کسی بھی ترتیب پر چلیں گے وہ ترتیب تو ہوگی نا. بہرحال یہاں پر وہی اشکال آ جاتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں یہ فیروزہ کون سی حدیث سے ثابت ہے, صحیح ہے نا اصلاح کے لیے, اور یہ فیروزہ. تو میں کہتا ہوں بھائی اہل اللہ کی صحبت تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. کہتے ہیں ہاں. تو میں کہتا ہوں آپ بتائیں پھر کتنے دن کی کتنے گھنٹے کی صحبت. تو آپ بتاتے ہیں قرآن و حدیث سے کوئی حدیث میں آتا ہو کہ بزرگوں یا اہل اللہ کے ساتھ اتنا ٹائم گزارو, تو پھر ہم اس کو فالو کریں گے, یہ فیروزے اور چلے والی ترتیب چھوڑ دیں گے. تو نہ آپ کے پاس ہے نہ ہماری والی کو صحیح سمجھ رہے, اس کا مطلب ہے صرف فساد بھرائے فساد. اچھا بھائی, کیا زوجہ سے دور رہنے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ بعض لوگ کئی کئی سال زوجہ سے دور رہتے ہیں, جاب کرتے ہیں, تو نکاح ختم نہیں ہوتا, چاہے ساری زندگی گزر جائے اس میں. نکاح جب ہی ختم ہوگا جب طلاق دے گا. درگاہ پہ جانا درست ہے نہیں؟ حرام ہے درگاہوں پہ جانا. 40 دن ناخن اور موچھوں کے بال نہ کاٹے جائیں تو نماز ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے مکرو ہوتی ہے, نماز قبول نہیں ہوتی اس کی. والدہ کہے اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو طلاق دیتے تو بیٹا کیا کرے؟ اگر معقول عذر کی بنیاد پہ کہہ رہی ہے, واقعی وہ بہت ظالم ہے اور ماں کو پریشان کرتی ہے, تو پھر طلاق دینا مستحب ہے. لیکن آج کل یہ خود سے فیصلہ نہ کیا کریں. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے والد کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں دو. تو اس نے کہا اللہ کے نبی نے تو فرمایا ہے, حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا تھا کہ تمہارے باپ کہہ رہے ہیں اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو تم دے دو, باپ کے کہنے سے دے دو. تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ کیا تمہارے والد حضرت عمر جیسے ہیں؟ یعنی حضرت عمر جب اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے نا بیوی کو طلاق دو, تو اس کی کوئی ریزن ہوگی. تو اب حضرت عمر پہ تو نہیں سب کو قیاس کیا جا سکتا نا. تو اس لیے آج اگر کوئی ماں کہے بیوی کو طلاق دے دو تو کسی عالم مفتی سے کسی بڑے ادارے سے پوچھ لیں, سارے حالات رکھ لیں کہ یہ غلطی میری والدہ کی ہے یا زوجہ کی غلطی ہے, اس سے پہلے طلاق کا اقدام نہ کیا جائے. رضاعت کیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسے سوال جو لاکھوں میاں بیوی پوچھتے ہیں رضاعت کے بارے میں, کون سا عمل کرنے سے رضاعت میاں بیوی طلاق ہو جاتی ہے؟ رضاعت سے میاں بیوی میں طلاق نہیں ہوتی. رضاعت کی عمر ہے 2 سال سے کم کم. 2 سال سے کم کم عمر میں اگر کوئی دودھ پی لے ماں کسی عورت کا تو وہ اس کا بیٹا بن جائے گا. شادی تو 2 سال سے پہلے نہیں ہوتی نا, بڑے ہو کے ہی ہوتی ہے. تو 2 سال کے بعد جو ہے وہ کسی عورت کا دودھ پینے سے رشتہ قائم نہیں ہوتا, اس سے رضا ثابت نہیں ہوتی. لیکن اگر نکاح کے بعد پتا چلا کہ انہوں نے بچپن میں دودھ پیا ہے ایک عورت کا, تو پھر وہ نکاح ان کا ختم ہو جائے گا. بغل اور زیر ناف بالوں کی صفائی کی مدت, صفائی کی انتہائی مدت ہے 40 دن, لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ صفائی کرنا سنت ہے. اور علماء نے بیان کیا کم از کم 2 ہفتے میں ایک دفعہ لازمی صفائی کرے, کیونکہ اگر وہ نہیں کرتا تو بہت زیادہ, 40 دن تو انتہائی مدت ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا نا یہ اتنے میلے کچیلے لوگ پیدا ہوں گے کہ یہ ہفتے میں ایک دفعہ کریں گے نہیں, تو اللہ نے اس لیے قانون تھوڑا آسان کر دیا کہ چلو میلے سے میلا آدمی بھی 40 دن میں ایک دفعہ تو اس کو خیال آ جاتا ہے نا. لیکن 40 دن تک مؤخر کرنے میں بہت زیادہ گندگی ہوتی ہے, تو اس لیے اتنا مؤخر نہ کیا جائے. اور اگر کوئی بہت ہی وہی چمار اور بھنگی خاندان سے اللہ نہ کرے اس کا تعلق ہے, تو پھر وہ انتہائی مدت کیا ہے 40. لوگ ہماری نیکی کا بدلہ حسد اور برائی سے کیوں دیتے ہیں؟ یہ ایسے سیاسی سوالات سے مجھے بہت. کیا ناپاکی کی حالت میں عورت کو باہر نکلنے سے چنیا جادو کا اثر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ایسے. عورتیں جنات پہ اثر ڈال رہی ہیں آج کل, جنات اور خواتین سے ڈرنے لگے ہیں. وہ دیکھتے ہیں جب ان کا اتنا طاقتور میاں ان سے اتنا ڈر رہا ہے تو جنات کی کیا اوقات بھائی. حیض و نفاس کسے کہتے ہیں؟ کچھ غلط فہمیاں. حیض کہتے ہیں کہ عورت کو جو ہر مہینے خون آتا ہے, اور نفاس کہتے ہیں بچے کی ولادت کے بعد. بعض دفعہ حمل ضائع ہو جاتا ہے, تو حمل اگر اتنا تھا کہ بچے کی یعنی جسم بن چکا تھا اس میں, جو تقریباً 4 مہینے میں ہوتا ہے, تو پھر اس حمل گرنے کے بعد جو خون آئے گا وہ بھی نفاس کا ہوگا. اور اگر حمل ابتدائی مراحل میں تھا تو اس کے گرنے کے بعد جو خون آئے گا وہ حیض کا خون ہوتا ہے. اسلام سے دوری کی وجہ سے عورتوں کے جو مخصوص ایام آتے ہیں اس پر مختلف لوگوں نے رائے بنائی ہوئی, کیا یہ عورتوں کو سزا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں, عورتوں کی سزا نہیں ہے یہ. بعض لوگ کہتے ہیں عورت نے کوئی گناہ کیا تھا اس پر اللہ نے اس کو سزا دی, ایسا نہیں ہے. یہ کیا بھائی؟ اولاد کے اعتبار سے لہٰذا میری رہنمائی مجھے بتائیں کہ اس میں خواجہ سرا کا ذکر ہے یا نہیں. کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے 4 قسم کے میں نے, کچھ کو بیٹے دیے, کچھ کو بیٹیاں دی, کچھ کو کچھ بھی نہ دیا, اور کچھ کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیے ہیں. کہا کہ یہ جو مخنث ہے یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں کہیں. یہ سوال کیا ہے کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ میں کسی کو بیٹیاں دیتا ہوں, کسی کو بیٹے دیتا ہوں, کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہوں, اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. تو حالانکہ اللہ تو بعض کہ ہاں ولادت یعنی مخنث کی بھی ہو جاتی ہے نا, اللہ تعالیٰ سب کو اس آزمائش سے محفوظ رکھے. تو یاد رکھیں قرآن وہ نعمتوں کو عام طور پہ بیان کرتا ہے جو عام طور پر ہوتی ہیں, جو جن کا وقوع شاذ و نادر ہے لاکھوں میں کسی ایک, تو اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا کیونکہ اس کا وقوع کیا ہے کن نادر ہے. اور دوسری بات یہ کہ مخنث کے بارے میں احکام یہ ہے کہ اس میں اگر مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو پھر وہ مرد ہی شمار ہوتا ہے تمام احکام میں, اور اس میں عورت کی علامتیں زیادہ ہیں تو وہ پھر عورت ہی شمار ہوتا ہے. وہ ایک دفعہ کسی کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت ایک مخنث کا انتقال ہوا ہے, اس کو غسل مرد دیں گے یا عورتیں دیں گی. میں نے کہا یار زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا مسئلہ آیا ہے, زندگی میں پہلی مرتبہ. تو میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا بہرحال کوئی ہو گیا ہوگا بہرحال. تو میں نے کہا بھائی اگر مردانہ علامتیں زیادہ ہے دیکھ لو تو مرد اس کو غسل دے گا, اور اگر عورت پنا اس میں زیادہ چھلکتا ہے تو عورتیں غسل دیں گی. کہہ رہے ہیں بالکل بیچ کا ہے, بالکل بیچ. میں دوبارہ حیران اس لیے ہوا کہ پہلی دفعہ کسی نے مخنث کے بارے میں پوچھا ہے, پھر وہ پوچھا بھی ایسا کہ جو بالکل بیچ کا ہوتی ہے تو اور لاکھوں میں ایک ہوگا نا, اور وہ تو لاکھوں میں ایک کوئی مخنث پیدا ہوتا ہے, پھر ان مخنث میں بھی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو بالکل اتنا جس کو فقہ کی اصطلاح میں خنسا مشکل کہا جاتا ہے. تو میں نے بڑا پریشان ہوا, مجھے جواب تو معلوم تھا لیکن چونکہ یہ مسئلہ کبھی کسی نے پوچھا نہیں, میں نے کہا پھر بھی احتیاطاً میں دیکھ لوں اس کو. تو بیسٹ ڈرائیور رکھی ہوئی تھی, میں نے کہا چلو اس میں دیکھ لیتا ہوں. میں دیکھنے کے لیے اٹھا, میں نے کہا اس سے پوچھ لوں کہ ہے جی آپ کو ہوائی تو باتیں تو نہیں کر رہا کہیں ایسے ہی جنرل نالج کے لیے. میں نے کہا تھی کوئی میت پڑی نہیں ہے اس کے, کہہ رہے نہیں میں ایسی جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. میں نے کہا تھک تمہارے کہ میں ہم فالتو بیٹھے ہیں, تمہیں جنرل نالج کے لیے مخنث مار رہا ہے کبھی کیا مار رہا ہے. میں نے کہا مرے گا تو پوچھنا ٹھیک ہے. بعض لوگوں کو جنرل نالج کا شوق ہوتا ہے خام خواہ جس کو جنرل نالج کے لیے پوچھ رہے. تو یہ پرچی سے مجھے وہ مخنث کے لفظ ہے نا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ بعض مخنث ایسے ہوتے ہیں جو بالکل آدھے مرد اور آدھی عورتیں, ان میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کا حکم پھر یہ کہ اس کو تیمم کرایا جائے گا, سمجھ رہے ہیں بات کو. تو اس لیے بتا دیے تاکہ دوبارہ فون نہ کریں, اس کو پھر یہ کہ تیمم کرا کے دفن کرایا جائے گا. تو اسلام تو کامل ہے, اس کا احکام اللہ نے بیان کیا, مگر چونکہ وہ ان کی پیدائش تقریباً کل عدم ہے اس لیے اللہ نے اس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا. اور ان کی پیدائش حقیقت میں ہے بھی آزمائش, اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے سب کو بچائیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ایسے پیدا ہو جائے تو یاد رکھو اس کو پھر ایدی سینٹر میں جمع کرانا جائز نہیں ہے, وہ اولاد ہے, اس کو اولادوں کی طرح پالنا واجب ہے. یہ جتنے ہیجڑے آج کل بےہودگی اور بے حیائی میں, کیوں ان کے والدین ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں, تو یہ غلط ہے, نکالنا نہیں چاہیے, اولاد کی طرح پالیں اس کو. تو اولاد ہے, اگر لڑکے کی علامت زیادہ ہے تو لڑکا شمار ہوگا, وہ لڑکی کی علامت زیادہ ہے لڑکی شمار ہوگی. تو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے, اس کو پالنا چاہیے, اس کو اس طرح سے پھینک کے آ جانا جائز نہیں ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.